بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صدق الله العظيم. آية نمبر 15 ہے سورۃ الحجرات کی. ہمارا جمعے کے اردو کے بیان میں اس کا مطالعہ چل رہا ہے اور قرآن حکیم کی آیات کا مطالعہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ سب سے بہتر نصیحت خود قرآن ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو قرآن فائدہ نہیں دے گا تو کوئی فائدہ نہیں دے گا. اگر قرآن کی نصیحت کس آدمی کے لیے کافی نہیں ہے تو اس آدمی کی ہدایت کے لیے کوئی چیز کافی نہیں ہو سکتی. آیت کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے گا. ارشاد فرمایا انما المؤمنون بلا شبہ اصل ایمان والے وہ لوگ ہیں الذین آمنوا باللہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور رسول ہی اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان لائے ثم لم يرتابوا پھر وہ شک میں نہیں پڑے وجاہدوا اور جہاد کیا بأموالهم اپنے مال کے ساتھ وأنفسهم اور اپنی جانوں کے ساتھ فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اولئک هم الصادقون یہی لوگ اپنے دعوے ایمان میں سچے ہیں. اب یہاں پر پیچھے اس کا جو پس منظر ہے وہ دو تین مرتبہ بیان ہوا. ایک منٹ میں جلدی سے اس کو دوبارہ سے دوہرا دیتا ہوں پھر ہم آگے بات کو لے کر چلتے ہیں. اللہ نے دیہاتی اور بدو لوگوں کا قول نقل کیا تھا کہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بات ہمارے لیے اس لیے اہم ہے کیونکہ ہم بھی کیا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. اللہ نے بدوؤں کو منع فرمایا کہ تم یہ مت کہو کہ ہم ایمان لائے. تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لائے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ایمان تمہارے دلوں میں ابھی تک داخل نہیں ہوا. یہ بھی بات چلی کہ اللہ نے کہا کہ کیونکہ ابھی ایمان اور اسلام سے تمہارا تعلق کلمہ پڑھنے تک کا ہے دل کا یقین اور دل کی دنیا ابھی تبدیل نہیں ہوئی اس لیے تم یہ نہیں کہو کہ ہم ایمان والے ہیں. تم کہو کہ ہم ظاہری طور پہ اسلام لائے ابھی ہم نے اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کیا ہے ابھی ہم اسلام میں داخل ہوئے تم کہہ سکتے ہو. اچھا پھر یہ سوال کرنا ہوا کہ یہ بات کہ ہم ایمان والے ہیں یہ کون کہہ سکتا ہے. ایمان والا ہوں میں میرے پاس ایمان ہے یہ بات کون کہہ سکتا ہے. تو اللہ نے کہا انما المؤمنون باللہ. اصل ایمان والے وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر ورسول ہی اور اللہ کے رسول پر ثم لم يرتابوا پھر شک میں نہیں پڑے. تو ایمان وہ اللہ کے نزدیک معتبر ہے قابل قبول ہے جس میں انسان کے اندر سے شک نکل جائے تردد نکل جائے تذبذب نکل جائے انسان کے دل کے اندر گہرا یقین پیدا ہو جائے. اس پر میں نے واقعہ سنایا تھا آپ لوگوں کو وہ دوبارہ سنا دیتا ہوں. ایک بزرگ کے جیل میں گئے قیدیوں کو دیکھا مختلف جگہوں پہ تو دکھایا گیا کہ یہاں پہ قیدی ہے. ایک جگہ گئے دیکھا سارے قیدی داڑھی رکھے ہوئے سر پہ ٹوپی ہاتھ پہ تسبیح ہے. تو حیران ہونے کے تو یہ کون سی جگہ آ گئے کہ جہاں پہ قیدی بڑے نیک شریف لگے ہوئے ذکر میں لگے ہوئے تلاوت میں لگے ہوئے داڑھی ٹوپی کے ساتھ بیٹھے تھے یہ کون سے قیدی ہیں. پوچھا گیا یہ کون سے قیدی ہے. یہ وہ قیدی ہے جن کو سزائے موت ہو گئی. تو بزرگ کہہ رہے تھے دیکھو یہ ہے فرق علم اور یقین کا. موت آنی ہے اس بات کا ہم کو علم ہے اور موت آنی ہے ان کو اس بات کا یقین ہے. اور جیسے یقین آیا تو دل کے اندر یقین آتے ہی تبدیلی آ گئی. تبدیلی کیا آ گئی؟ جب وہ یقین ہے کہ فلانی تاریخ کو پھانسی کا بندہ لگنا ہے اور مجھے موت ہو جائے گی. اب یقین آ گیا اب تیاری میں لگا ہوا ہے. علم ہم سب کو ہے, ہم کو ایسی تیاری نہیں کر رہے. کیوں؟ کیونکہ علم تو ہے, یقین نہیں ہے. اللہ نے چار فرمایا کہ وہ ایمان والے جو ایمان لائے سب ملن یوتا, وہ پھر وہ کسی شک میں نہیں پڑے. تو اصل ایمان جو مطلوب ہے وہ ایمان ہے جس میں انسان کے اندر سے شک ختم ہو جائے. اس صحابہ کرام کے بہت سے واقعات ایسے تھے کہ ان کو اس بات میں شک نہیں تھا. اچھا, ایمان کا تقاضا بھی یہ ہے کہ پھر اللہ کی بات پر, اللہ کی نبی کی بات پر شک ختم ہو جائے. مثال کے طور پر غزہ حضرت کے موقع پر تقریباً 12,000 سے 14,000 کا متحدہ لشکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت میں عربوں کا اتنا بڑا اتحاد کسی ایک محاذ پر وجود میں نہیں آیا تھا. اور اگر عربوں کا اتحاد وجود میں آیا تو کس کے خلاف؟ مسلمانوں کے خلاف, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اچھا, جب بھی لشکر آئے تو لشکروں کو آتا ہوا دیکھ کر ایمان والوں نے کیا کہا, اور لشکروں کو آتا ہوا دیکھ کر منافقین نے کیا کہا؟ منافق کہنے لگے ما وعدنا اللہ ورسوله الا غرورا, کہنے لگے کہ ہم سے جتنے وعدے کیے تھے اللہ نے, اللہ کے رسول نے, سارے کے سارے جھوٹ تھے, دھوکہ تھا. اور ایمان والوں نے کیا کہا؟ صحابہ کرام نے جو صادق الایمان تھے. ولما رأى المؤمنون الأحزاب, جب ایمان والوں نے لشکروں کو آتا ہوا دیکھا, قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله, کہنے لگے یہ ہے وہ جس کا وعدہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہم سے کیا تھا. وصدق اللہ ورسوله, اللہ نے اور اللہ کے رسول نے سچ کہا. وما زالوا الا ایمانا وتسلیما, ان کا ایمان بڑھ گیا اور ان کی اطاعت اور بڑھتی چلی گئی. سوال یہاں پہ ہے, ایک ہی واقعہ ہے, ایک ہی لشکر کو دیکھ کر منافقین کا نفاق بڑھ رہا, منافقین کا کفر بڑھ رہا, اور اس ایک واقعے کو دیکھ کر ایمان والوں کا ایمان بڑھا, اس کی کیا وجہ ہے؟ سوچنے والی بات ہے کہ آخر ایمان والوں کو اس واقعے کے اندر ایمان کی ذاتی محسوس ہو رہی. ایک اور جناب اللہ نے کہا, یہ غزہ احد کے فوراً بعد واقعہ پیش آیا کہ ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, جب مسلمانوں کے 70 صحابہ شہید ہو گئے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچی, تو جب ابو سفیان اپنا لشکر لے کر گئے تو راستے میں خیال آیا کہ غلطی ہو گئی. بڑا اچھا موقع تھا کہ اگر میں ابھی مدینہ میں حملہ کرتے تھا تو مکمل طور پہ مسلمانوں کا صفایا ہو سکتا تھا. اچھا, جب وہ واپس لوٹتے ہیں تو پہلے ایک بندہ بھیجا کہ جا کے ذرا مدینہ کے حالات دیکھو کہ حالات کیا ہیں. تو کسی نے آگے خبر دی کہ ابو سفیان اپنا لشکر لے کے واپس آ رہا ہے. اب حالت یہ ہے کہ 70 افراد مسلمانوں کے صحابہ کرام شہید ہو چکے ہیں, کئی مسلمان بشمول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید زخمی ہیں, اور جو اپنے مسلمان بھائی اور صحابہ جلیل القدر صحابہ کی شہادت کا غم اور صدمہ ہے وہ اپنی جگہ ہے. اور چونکہ یہ ایک جگہ پر صحابہ کرام سے خطا ہوئی, اس خطا کی وجہ سے بظاہر مشکل وقت دیکھنا پڑا, تو اس کی ندامت اور پشیمانی بھی ہے, صدمہ بھی ہے, جسمانی تکلیف بھی ہے, حالات بھی مشکل ہیں, پریشانی بھی ہے, پشیمانی بھی ہے, ندامت بھی ہے, گویا کہ طبیعت بالکل بھی آمادہ نہیں ہے. اور اس کیفیت میں ایک خبر لے کر آنے والا آتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ ابو سفیان اپنا لشکر لے کے دوبارہ آ رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس منظر کو بھی قرآن میں بیان فرما دیا تاکہ میں اور آپ قیامت تک ایمان کی حقیقت کو سمجھ سکے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے. الذين اذا قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم, وہ لوگ جب ان سے کہا گیا کہ ان الناس قد جمعوا لكم, کہ لوگ تمہارے لیے اکٹھے ہو گئے, تو وہ زادتهم ایمانا, ان کا ایمان بڑھ گیا. قالوا حسبنا الله ونعم الوکیل, اور وہ کہنے لگے ہمارے لیے اللہ کافی ہے. تو میں کر رہا تھا اس بات کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایمان والوں کا تو ایمان بڑھ رہا مشکل حالات میں اور منافقین کا لباس بڑھ رہا, اس کی کیا وجہ ہے؟ لیکن اصل وجہ توجہ کے ساتھ سنیے گا, اصل وجہ تصدیق اور تکذیب کی ہے. ایمان والوں کا اعتماد اللہ کی باتوں پر ہے اور اللہ کے وعدے بظاہر جو نظر آ رہا ہے اس کے مخالف ہے. نظر آ رہا ہے کہ 12-14 ہزار کا لشکر ہے, ہم 3 ہزار ہیں, ان کے پاس ہتھیار ہے, ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے, ان کے پاس رسد ہے, کھانے کا سامان ہے, ہمارے پاس اتنا لمبا عرصہ رہنے کے لیے کھانا پینا نہیں ہے, بظاہر ان کا مقابلہ مشکل نظر ہی آ رہا ہے. اور وعدہ کیا ہے کہ اللہ تم کو تمہارے دشمنوں پہ غالب کرے گا. تو اعتماد کس چیز پر ہوا؟ اللہ کے وعدے پر. جب اللہ کے وعدوں کی تصدیق کی ایمان بڑھ گیا, ایمان والوں کا حل. اور منافقین کا حل کیا ہے؟ نظر جو آ رہا ہے اس پر اعتماد ہے, نظر آ رہا ہے کہ دشمن مضبوط ہے اور اس کے پاس اسلحہ ہے, اس کے پاس اسباب کی کثرت ہے, تو ہمارا اس سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. ہاں جتنے وعدے اللہ نے کیے تھے, اللہ نے رسول نے کیے تھے, پتہ نہیں سچ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. تو ان وعدوں کو جھٹلانا ہے اور اسباب پر بھروسہ ہے, یہ منافقین کا نفاق ہے. کہ اگر زبان سے ایمان کا کہا تھا تو حقیقت میں جب عملی میدان میں امتحان ہوا تو اس میں فیل ہو گئے. اچھا, ہم جب یہ کہانیاں سنتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ تو پرانے لوگوں کی بات تھی, وہاں پر ہوا تھا, ہمارے ساتھ تو عملی طور پر نہیں ہوتا. میں قصہ سناتا ہوں جس سے آپ کا اندازہ ہوگا کہ یہ ٹیسٹ ایمان کا امتحان روزانہ ہوتا ہے, ہمارا زندگی کے ہر ہر موڑ پر ہوتا ہے. ایک صاحب ہمارے دوست ہیں, ہمارے پاس سبق میں, درس میں, شام کے اوقات میں قرآن کی تفسیر کی اسباق ہوتے ہیں ہمارے پاس, تو اس میں آنا شروع ہوا, کچھ باتیں سمجھ میں آئیں, کچھ زندگی تبدیل ہوئی. لیکن اس وقت سے لے کر ابھی تک ان کے اوپر ایک زبردست قسم کا فائنینشیل کرائسس, مالی اعتبار سے پریشان. اور پریشانی کیا تھی؟ پریشانی یہ ہے کہ فیکٹری تھی وہ چلنا بند ہو گئی, فیکٹری چلنا بند ہو گئی, اب کیا کریں؟ لوگوں کے پیسے تھے وہ پھنس گئے, مطالبہ کرنے والے مطالبہ کرنے ہیں, دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے, فیصلہ کیا فیکٹری کو بیچ دیتے ہیں, فیکٹری بک نہیں رہی, اب پریشان کیا کریں. اب ایسے موقع پر شیطان سب سے زیادہ وسوسے ڈالتا ہے, تو اب شیطان نے کیا وسوسہ ڈالا اور بینک والے کس طریقے سے انسان کو گھیرتے ہیں وہ قصہ سنیے گا. تو یہ جو سودی بینک والے ہیں جو سود کے نام پر جو سودی قرضے دیتے ہیں, اس بینک والے نے اس کو بھی ترکیب سکھائی کہ تم ایسا کرو, اپنی فیکٹری کو بطور گروی کے رکھو, اس کو ٹیکنیکل اصطلاح میں, بینک اصطلاح میں اس کو کولیٹرل کہتے ہیں, بطور کولیٹرل کے آپ اس کو اپنی فیکٹری کو گروی کے طور پہ, ذہن کے طور پہ بینک کے پاس رکھو, اس کے مقابلے میں آپ کو 4-5 کروڑ روپئے کا قرضہ مل جائے گا. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ سودی قرضہ ہوگا, حرام ہوگا. تو اس نے کہا کہ تم کو ایک پیسہ سود بھی دینا پڑے گا, پہلے تم پیسے نکلواؤ, پیسے نکلوانے کے بعد بے شک اگلے دن تم کیا کرو, اپنے آپ کو ڈیفالٹر ڈکلیئر کر دو. ڈیفالٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیوالیاں نکل گیا, میں پیسے نہیں دے سکتا. تو بینک کیا کرے گا؟ بینک وہ فیکٹری کو بیچے گا, اور بینک جب بیچے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے بینک اپنے پوری وسائل اور ذرائع استعمال کرے گا, تمہاری فیکٹری بھی بک جائے گی, اور اگر فیکٹری بکی نہیں بھی بکے گی تو نقصان کس کا ہوگا؟ تاخیر سے میں کا نقصان ہوگا, تمہارے پاس تو 4-5 کروڑ روپے آ ہی جائے گا. یہ پوری کی پوری جو شیطانی ترکیب ہے, وسوسہ ہے, اس کو شیطانی ترکیب کہہ لیں, اس کو شیطانی تجویز کہہ لیں, اس کو شیطانی وسوسہ کہہ لیں, جو مرضی کہنا چاہیں, یا ایک شیطانی فریب, پر فریب جال کہیں, جو مرضی کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں. مجھ سے پوچھا, اچھا اس نے ساتھ کے ساتھ پیسے وصول بھی دینا پڑے گا, ابھی تم کرو پیسے تمہارے بینک اکاؤنٹ میں آئیں گے, اگلے دن جا کے تم ڈکلیئر کر دینا کہ جی میرے پاس پیسہ نہیں, میں نہیں دیتا, آپ فیکٹری کو بیچ دیں. تو ایک پیسہ تم کو سود بھی دینا پڑے گا, کیونکہ اب اس کو مشکل حالات میں تھا تھوڑا سا ہوا کہ چلو دودھ سے بھی بچ جاؤں گا, پیسے بھی ہاتھ میں آئیں گے, مشکل حالات ہو جائیں گے. میرے پاس آیا, میں نے کہا تھا جو تم معاہدہ کرو گے بینک سے اس کے اوپر دستخط کرو گے, یہ حرام لینے اور دینے پر اقرار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مطلب اقرار تو ہوگا. میں نے کہا اللہ کے نبی نے چار بندوں پر لعنت فرمائی ہے, لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکنہ وشاہدیہ وکاتبہ. اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی سود کے کھانے والے پر اور سود کے کھلانے والے پر اور سود کے گواہ بننے والے پر اور سود کو لکھنے اور سود کو ڈاکیومنٹ کرنے والے پر. میں کہا آپ اس لالچ کے مستحق بنے گے ہی بنے گے؟ سب جی ہوگا. میں نے کہا کیا خیال ہے اللہ کے نبی کی لالچ کے بعد حالات سنوریں گے اور بگڑیں گے؟ میں نے کہا اللہ نے شاید میں اب بھی اگر بعد نہیں آتے فاذنوا بحرب من اللہ ورسوله, اللہ سے اللہ کے رسول سے اعلان جنگ ہے, تو اللہ سے اللہ کے رسول سے اعلان جنگ کرنے کے بعد حالات سنوریں گے یا بگڑ جائیں گے؟ بگڑ جائیں گے. میں نے کہا فیصلہ خود کر لو, اگر لینا ہے اپنی ذمہ داری پہ لو, فتوا بدھ سے مت لو. اسے نہیں لیا, اب یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ نا آپ سے یہ فیصلہ کہ مشکل حالات ہیں, مطالبہ کرنے والے مطالبہ کر رہے ہیں, کھانے پینے رہنے کے انتہائی بنیادی ضروریات زندگی کے لالے پڑ رہے ہیں, لیکن میں حرام کی طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی. یہ کون فیصلہ کرے گا؟ اس کے دل میں ایمان ہوگا, یقین والا ایمان ہوگا وہ فیصلہ کرے گا, اور جس کے دل میں یقین والا ایمان نہیں ہوگا وہ کیا کہے گا؟ سب کرتے ہیں, کرنا ہی پڑتا ہے, مارکیٹ پریکٹس ایسی ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. اب یہ اعتماد کس چیز پر چلا گیا؟ اعتماد, ہاں اللہ نے تو کہا ہے, اللہ کے نبی نے تو کہا ہے, رسول نے تو کہا ہے, لیکن کیا کریں, کرنا ہی پڑتا ہے, اب رہنا بھی ادھر ہے, کیا کریں, اور کوئی ہمارے پاس گھر نہیں ہے. میں کر رہا ہوں کہ یہ ایمان کا امتحان روزانہ ہوتا ہے, ہر جگہ کے اوپر ہوتا ہے, لیکن ہم اس امتحان کو سمجھنے نہیں ہیں. اصل ایمان کے یقین کی علامت یہ ہے کہ وہ انسان کو عمل کے اوپر کھڑا کر دے. اس کے متعلق واقعات ہیں, میں چند باتیں عرض کرتا ہوں کیونکہ بات کو آگے بڑھانا بھی تھا. دو تین واقعات کرتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی یقین کی کیفیت کیا تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ وہ بڑے ذلیل القدر صحابی ہیں, اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ وہ وقت ہے جب عبداللہ بن مسعود کے زندگی کے آخری ایام کر رہے ہیں, بیمار ہیں اور اسی بیماری میں انتقال فرما گئے. تو اس بیماری میں عیادت کرنے کے لیے خلیفہ المسلمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے. خلیفہ راشد ہیں, ان سے ملاقات ہوئی, اور حضرت عثمان کو معلوم تھا کہ ان کی بیٹیاں ہیں, بیٹا کوئی نہیں ہے, گھر میں کمانے والا نہیں ہے. تو خلیفہ المسلمین کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کی بچیوں کے لیے کوئی وظیفہ مقرر کر دوں. اور یہ پیشکش خلیفہ راشد خلیفہ برحق کی طرف سے ہے, اس مال میں ایک پیسے کے لیے حرام کی کا شبہ نہیں ہے, 100% حلال مال ہے جو آ رہا ہے. لیکن یہ بات سنتے ہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے آپ کو کیا میری بچیوں کے مستقبل اور میری بچیوں کی روزی کے بارے میں آپ کو پریشانی ہے؟ آپ کے ساتھ ہی پریشانی ہے کہ میری بچے کہاں سے کھائیں گی؟ تو میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی, اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھے گا کبھی زندگی میں اس کو پاپا نہیں ہوگا. اب مجھے پریشانی ہے کیا ہم میں سے کسی کا اتنا ایمان ہے کہ میرے بچے, میرے گھر والے, میرے بیوی رات روزانہ رات سے پہلے پہلے سورہ واقعہ پڑھ لے, انشاءاللہ تعالی میرے بچے کا مستقبل محفوظ ہے. جملہ کہتے ہیں فیوچر سیکیور ہو گیا, ایم بی اے کر لیا فیوچر سیکیور, ڈاکٹر فیوچر سیکیور, انجینئر فیوچر سیکیور, سورہ واقعہ ہاں ہو سکتا ہے کسی فیوچر سیکیور ہو گیا وہ, ٹھیک ہے ہو سکتا ہے. سورہ واقعہ میں اللہ کے نبی نے کہی یقین ہے اللہ نے نبی سے کہا ہے کہ یہ ہوگا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ میں مشہور صحابی ہیں, خادم رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت فرمائی. تو جب 10 سال تک خدمت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا سکھلائی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو دعا سکھلائی اس دعا کا یہ تھا کہ جو آدمی اس دعا کو پڑھ لے گا تو صبح کے اوقات میں پڑھے گا تو شام تک, اور شام کے اوقات میں پڑھے گا تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی ہر مصیبت سے حفاظت فرمائے. انس بن مالک رضی اللہ خیر عہد رسالت گزر گیا, خلفۂ راشدین کا دور گزر گیا, کیونکہ حضور نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور بشارت بھی دی تھی. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو دعا دی تھی کہ اللہ آپ کی عمر میں اور آپ کے اہل و عیال میں برکت نصیب فرمائے. تو حضرت انس بن مالک کی عمر 120 سال سے زیادہ ہوئی, بہت جو صحابہ کرام جو بہت دیر تک رہے ان میں شمار حضرت انس بن مالک کا ہوتا ہے, اور ان کے اپنے بچے اور پوتے اور نوازیوں کو ملا کے بھی تعداد تقریباً 100 سے زیادہ تھی. اللہ نے بہت گھر والے کنبے کے اندر برکت دی. تو خیر عہد رسالت گزرا, عہد خلافت راشدہ گزرا, اور پھر بعد میں جب بادشاہ کا دور آیا تو یوسف بن حجاج گورنر بن گیا. اب یوسف بن حجاج بھی پیچھے پڑ گیا, مظالم آدمی تھا, تو یوسف بن حجاج بھی پیچھے پڑ گیا, تو یوسف بن حجاج سے ملنے کے لیے گئے. اب جو بادشاہ لوگ ہیں گورنر ہیں, ان کے ذہن کے اندر ایک طاقت اور حکومت کا نشہ یہ چڑھاوا ہوتا ہے. اس نے اپنا جو اسلحہ اور گھوڑے اور اپنی جو سپاہی تھے اس کی ایک تھوڑی سی سیر کرائی. وہ چاہتا تھا کہ اگر مانے رضی اللہ ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے محفوظ ہو جائیں, اور یہ چیزیں دکھانے کے بعد اس نے گستاخانہ جملہ کہا. گستاخانہ جملہ یہ کہا کہ کیا یہ چیزیں, یہ سب کچھ جتنوں تم میرے پاس دیکھتے ہو تم نے اپنے صاحب کے پاس بھی دیکھا تھا, یعنی حضور کے پاس بھی دیکھا تھا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ گستاخانہ جملہ برداشت نہیں ہوا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں دیکھا تھا, اور اللہ کے نبی نے, اللہ نے اپنے نبی کو اس سے بہت زیادہ بات کیا تھا. جو شان و شوقت روح پر دبدبہ نبوت کا تھا وہ تو تیرے تصور سے باہر ہے. جب یہ ذرا تیکھے الفاظ میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو حجاج بن یوسف نے کہا تجھے پتا بھی ہے تو اس کے پاس کھڑا ہے. انس بن مالک نے کہا کرے چھوڑ, میں نے تو اللہ کے نبی سے دعا سیکھی ہے کہ جو صبح پڑھ لے گا تو شام تک, اور شام کو پڑھ لے گا تو صبح تک, کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اب جب یہ ایمان اور یقین تھا, نظر آتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے, ایک تالی بجائے گا تو جلاد آئے گا اور تلوار سے میرا سر کر دے گا. اور حجاج بن یوسف کے بارے میں یہ بات تاریخ میں آتی ہے, اپنے دور کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ آدمی اس نے قتل کروائے. ایسا ظالم آدمی تھا, تو ایسے ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو اللہ کی نبی کی بتائی ہوئی دعا سیکھ لی ہے, وہ میں نے پڑھ لی ہے, تو میرا کچھ نہیں کر سکتا. اب حجاج بن یوسف نے سنا تو بھیگی بھیگی بن گیا, اس نے کہا مجھے بھی سکھا تو مطلب تجھے بھی سکھاؤں, تو اس قابل نہیں ہے کہ تجھے دعا سیکھ لو. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا خادم تھا, انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا انتقال ہونے لگا, اس قابل نے کہا کہ حضرت وہ دعا تو سکھا دے, میں تجھے سکھا دوں گا, تو قابل ہے تجھے سکھا دوں, اس کو سکھا دی. آج بھی دعا انس بن مالک موجود ہے, لیکن ہمارے پاس ایک اور میرے پاس فون آ گیا. ہمارے ساتھی ہیں, انہوں نے گاڑی لی, وہ جو گاڑی لی تھی وہ بڑی گاڑی تھی, کہنے لگے کہ میں نے گاڑی لی ہے لینڈ کروزر V8. اب میں تو سر ان چیزوں کو نہیں جانتا, جو جانتے ہیں ان کو پتا ہے مہنگی کروڑ سے زیادہ کی گاڑی ہوتی ہے. کہہ رہے کہ گاڑی آ گئی ہے کراچی پورٹ کے اوپر, امپورٹ کی ہے گاڑی کراچی پورٹ کے اوپر, بندرگاہ کے اوپر آ گئی ہے, اور لاہور آنا ہے, کراچی سے لاہور کے درمیان میں کہیں گاڑی چوری نہ ہو جائے. تو آج تک تو نہیں کروایا تھا, لیکن سوچتا ہوں کہ اب انشورنس کروا دوں. اچھا ہمارے جو دیندار ساتھی ہیں, کچھ ساتھی وہ ہیں جن کو ہرا دھرا کی فکر نہیں ہو, تو پوچھتے بھی اچھا ہمارے دیندار ساتھیوں سے مجھے شفا ہوتا ہے کہ وہ کرنا تو چاہتے ہیں لیکن ہمارے کندھے میں مزدور رکھتے ہیں، بے ضرورت زبانی تھی تو وہ پتہ ہے کہ جائے تو دروازہ مفتی صاحب نے پوچھ کے پہلے اس کو کرنا، اس کی شجیے کمپلائنس چاہتے ہیں کہ مفتی صاحب ایک دفعہ انشورنس کو کیا کرتے حلال کر دیں. یاد رکھیے گا سارے سے سارے دنیا کے مفتی مل کر حرام کو حلال بھی کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی سے کلمہ تو خر مما حرم اللہ علیہ، اے نبی آپ اس چیز کو کیسے حرام کر سکتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کر دیا. سارے کے سارے مفتی مل کے حلال کو حرام نہیں کر سکتے، سارے کے سارے مفتی مل کر جو حرام ہے اس کو حلال نہیں کر سکتے. حرام اور حلال کرنے کا اختیار اللہ کے پاس، اور اللہ نے اپنے نبی کو بتایا تو نبی کی زبان سے حلال اور حرام کو جاری ہوا. مفتی حلال اور حرام کو بتا سکتا ہے، بنا نہیں سکتا، کر نہیں سکتا. تو میں یہ کہتا تھا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو گاڑی آ رہی ہے مہنگی ہے اب کروا لو. میں آپ کر رہا ہوں دوبارہ، یہ جو مسئلہ ہے نا ایمان کا امتحان، ایمان کا ٹیسٹ، اس امتحان سے میں اور آپ روزانہ گزر رہے ہیں. ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم ہر دفعہ ایمان کے امتحان سے گزر رہے ہیں. ہم یہ بات کہ دیکھو ایک طرف دنیا کا نقصان ہے، ایک طرف اللہ کا حکم ہے، انسان کا یہ اطمینان کہ دیکھو میں نے اپنے مال کی زکات دی ہے. اللہ کے نبی نے کہا جو آدمی اپنے مال کی زکات دے گا وہ مال محفوظ ہو جائے گا. اور میں نے آپ کو یہ دعا پڑھائی اپنے بچوں کی فکر کرنی ہے، بچوں کو دعا اللہ سے مالک کے اوپر لگا دو اور پھر یقین رکھو کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرنا، یہ یقین کی بات. اسی لیے اللہ کے نبی نے بہت سے اعمال سیکھ لائے لیکن ان اعمال پر آنے کے لیے ضرورت کس بات کی ہے، ان اعمال پر آنے کی ضرورت اس بات کی ہے کہ دل کے اندر ایک یقین ہو اللہ کی بات پر اور اللہ کے نبی کی بات پر. تو اب میں کرتا تھا اب وقت ختم ہو رہا ہے، ایک اور اہم بات بھی کرنی تھی تو اب اس مضمون کو میں یہیں پر روک دیتا ہوں. آگے ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اگلے دن میں بات ہوگی. جیسا کہ آج کی تازہ اطلاعات ہے کہ ہالینڈ میں جو انتہائی ناپاک اور خبیث منصوبہ تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توحید آمیز خاکے بنانے کا، وہ منسوخ ہو گیا اور حکومت نے اس اپنے ارادے کو واپس کیا. حکومت نے بھی اور جو جماعت تھی اسلام مخالف جماعت ان لوگوں نے بھی اعلان کیا کہ اس کو ہم منسوخ کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ دو تین باتیں سمجھنے کی ہیں. پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ کافر یہ کام کرتے کیوں، کافر کو آخر کا تکلیف ہے، کیا اس کو ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ یہ کام کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ذات گرامی کے بارے میں لفظ کشائی کرتا ہے. اچھے اور برے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، مسلمانوں میں بھی اچھے اور برے لوگ ہیں، شرارتی ذہن کے لوگ ہمارے مسلمانوں میں بھی ہوتے ہیں، فسادی ذہن کے لوگ ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی ہوتے ہیں، تو ہر قسم کے لوگ مسلمانوں کے اندر بھی ہیں. لیکن مسلمانوں کے اندر کوئی ایسا آدمی پیش نہیں آتا جو دوسروں کے مذہبی شخصیات کا مذاق اڑائے، مسلمان نہیں کرتے عام طور پر، یا مسلمانوں کے اخبار یا مسلمانوں کے چینل یہ کام نہیں کرتے، وہ کرتے ہیں. وہ کیوں کرتے ہیں؟ تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ عدم کفر کی بے بسی کا اعلان ہے. یاد رکھیے گا اس بات کو توجہ کے ساتھ سنیے گا، کیونکہ یاد رکھیے گا جہاں دو آدمیوں کا آپس میں مکالمہ ہو تو جس آدمی کے پاس دلائل نہیں ہوتے وہ اپنی دلیل کی کمزوری کو چھپانے کے لیے کیا کرے گا، یا تو آواز بلند کرے گا، اونچی آواز میں بات کرنے کی کوشش کرے گا، اونچی آواز کے ساتھ اگلے آدمی پر حاوی ہونے کی کوشش کرے گا، یا اگلے آدمی کا مذاق اڑائے گا، اس کی ذاتیات پر اترے گا، اس کے رنگ پر، اس کے قد پر، اس کے دبلا یا اس کے موٹے ہونے پر، اس کے چلنے پر، اس کے بہنگے ہونے پر، اس کی ذاتیات پر اعتراض کرے گا تاکہ اپنی بات کو کسی نہ کسی طریقے سے مضبوط کر سکے. تو جس آدمی کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ استہزاء کا سہارا لیتا ہے، اور یہ اہل باطل کا ہمیشہ سے طریقہ رہا. اہل باطل کا آج نہیں ہے، ہمیشہ سے طریقہ ہے کہ یہ اپنی مجبوری اور کمزوری کو چھپانے کے لیے توحید، استہزاء، ہنسی مذاق کا سہارا لیتے ہیں. اور مسلمان کی مجبوری نہیں ہے. اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ان کی اس حرکت کا مقابلہ کس سے کرنا چاہیے، ان کے پاس استہزاء ہے، ہنسی ہے، مذاق ہے، کھیل ہے، تماشا ہے، لیکن ہمارے پاس دلیل ہے، ہمارے پاس دلائل ہے، ہمارے پاس حقانیت ہے. تو ضرورت تو اس بات کی تھی کہ اگر وہ خاکے بنانے کی کا اعلان کرتے تو ہماری طرف سے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ نکھار کر بیان کرنے کا اعلان ہوتا. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، تم اگر سمجھتے ہو کہ ہمارے نبی کی زندگی میں کمی ہے تو ہم تم کو اس نبی کی زندگی بتاتے ہیں، آؤ آ کر دیکھو. اس پر میں ایک اور بات ہے، آگے اپنے بات سے بات بڑھتی ہے، بات مکمل کروں پھر یہ بات ہے مسلمانوں میں صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان اس بات کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو. ہمارے پاس آج ہمارا عام پڑھا لکھا آدمی کسی کو روک کر پوچھ لو کہ آپ کے نبی نے تو چار سے زیادہ شادیاں کی تھی، نو بیویاں تھی، تو آخر انہوں نے چار سے زیادہ شادیاں کیوں کی؟ تو ہمارے عام پڑھے لکھے عام تعلیم یافتہ آدمی کا منہ کھلا کھلا رہ جاتا ہے. اچھا، نبی نے جہاد کیا، جنگ کی، کفار کے خلاف تلوار گھر کیوں اٹھائی؟ اسلام میں جہاد ہے، دہشت گردی نہیں ہے. کیا ہمارے پاس اس بات کا جواب ہے؟ علمی سطح کے اوپر سنجیدگی کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ اپنے دین کو پیش کرنے کی پوزیشن میں ہم نہیں ہیں. اب اس پوزیشن میں تو ہم ہیں نہیں، اب کرنے کا چاہتے ہیں کہ دوسری بات گلے بھاگ بھاگ کے نعرے لگا کر اور سڑکوں کو بند کر کے توڑ توڑ کر کے اپنے ہی ملک کی اپنے ہی اخلاق کو نقصان پہنچا کر ہم یہ احتجاج ظاہر کر لیں. اس سے تو ہماری بے بسی ظاہر ہوگی کہ ہمارے پاس تو بہت قیمتی ہتھیار تھا اسلام کی حقانیت کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو بیان کرے انشاءاللہ تعالی، اگر اس کی قسمت میں ہدایت ہے اور دل میں طلب ہے اس کو حق واضح ہو جائے گا. تو ہم اپنا اصل کام نہیں کر سکے، نہ کر رہے ہیں، نہ ان کی تیاری ہے. اور سارا کا سارا روک اس بات کے اوپر ہے کہ بھائی ہم نے احتجاج کرنا ہے اور احتجاج کو ریکارڈ کروانا ہے. تو اس بات کے اوپر میں کروں گا، جو اصل کرنے کا کام تھا وہ ہم نے ابھی تک نہیں کیا. اور اب اس اعلان کے بعد خدشہ اس بات کا ہے کہ ہم مزید اس میں اور ریلیکس ہو جائیں گے، اور زیادہ ہم مطمئن ہو جائیں گے تو چلو جو خطرہ تھا وہ تو کم ہو گیا. خطرہ کم نہیں ہوا، ان لوگوں تک ہمارا پیغام نہیں پہنچا اور اس طرح کی آوازیں کفار کی طرف سے اٹھتی رہیں گی. ہمیں اس بات کے اوپر بھی سوچنا ہے. دوسری بات، کفار کا بہت بڑا مقصد یہ ہے اور وہ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو اگر دین سے دور کرنا ہے تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا رشتہ اور تعلق ان کے نبی اور ان کی کتاب سے جوڑ دیں. مسلمان ہماری بنیاد دو ہیں، قرآن سنت، یہ دو بنیادیں ہٹا دیں مسلمان کٹی ہوئی پتنگ کی مانند ہے، اس کی پھر کوئی منزل نہیں. وہ اس بات کو بخوبی طور پر سمجھتے ہیں. اب وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے اندر اس بات کو اجاگر کرنے کے بعد ایسی بے غیرتی اور بے حمیتی پیدا ہو مسلمان میں کہ ان کے نبی کو کچھ بھی کہنے کو کوئی فرق نہ پڑے. اس کو وہ ٹالرنس کا نام دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ٹالرنس ہے، یہ آپ کے اندر اعتدال پسندی ہے. وہ یہ نعرہ لے کر آتے ہیں کہ بھائی آپ کے اندر تحمل اور برداشت ہونی چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق کمزور پڑ جائے تو ہمیں اس کے مقابلے میں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے مقابلے میں؟ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے. تو اس کا جو پیٹ کا جواب پتھر سے تبھی بنے گا کہ وہ اپنے مقاصد میں ناکام ہو جائے. مجھے اس عرصے کے اندر کوئی ایک صاحب ایسے بھی ملے جنہوں نے یہ کہا ہو کہ چونکہ وہ ہمارے نبی کی بے حرمتی کرتے ہیں، ہمارے نبی کی ذات پر تنقید کرتے ہیں، اس لیے بطور احتجاج کے میں آج اسے داڑھی رکھنے کا فیصلہ کرتا ہوں. کوئی ایسا احتجاج کرنے والا مجھے ابھی تک نہیں ملا. کوئی ایک احتجاج کرنے والی عورت ایسی ہو جو یہ کہے کہ ٹھیک ہے اگر تم کو مسلمانوں کی معاشرت پسند نہیں ہے، پھر بھی چونکہ میرا تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کے ساتھ ہے، اس لیے میں آج سے شرعی پردے کا اعلان کرتی ہوں. تمہیں نہیں پسند لیکن ہمیں پسند ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ ہمارا دین ہے. تمہیں پسند آئے گا تب بھی ٹھیک ہے، نہیں پسند آئے گا تب بھی یہ ہمارا طریقہ ہے. ہم تمہاری خاطر اپنے پیمانوں کو نہیں بدلیں گے، تم جتنے تیر چلانا چاہتے ہو چلا کے دیکھ لو، تم نے بم برسا کے دیکھ لیے، سوویت یونین یو ایس ایس آر اسلام کو ختم نہ کر سکا، امریکہ بھی بغداد کو اور افغانستان کو تحقیق کرنے کے باوجود اسلام کو ختم نہ کر سکا، تو مزید بھی بم چلا کے دیکھ لو اور اعتراضات کر کے دیکھ لو، نہ قرآن ختم ہوگا، نہ اسلام ختم ہوگا، نہ مسلمان ختم ہوگا۔ تو اگر ہمارے اندر اتنی ضرورت بھی ہونی چاہیے کہ اصل احتجاج کو پیش کریں، عملی زندگی کو پیش کریں، تو ایسا احتجاج کہ ہم اعلان کریں ٹھیک ہے ہماری وفاداری بحرم اللہ کے ساتھ ہے، تمہیں پسند آئے یا نہ پسند آئے، ہم بھی بطور احتجاج کے زیادہ اپنے نبی کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں۔ یہ احساس، یہ غیرت اور اہمیت یہ کیوں نہیں بیدار ہوتی؟ میں پھر عرض کروں گا کہ ہم معذرت کے ساتھ، وقت بھی ختم ہو رہا ہے، کہ ہم موسمی دین کے عادی ہو گئے ہیں تھوڑے سے۔ موسمی دین کا مطلب یہ ہے جیسے گرمی کا موسم آیا تو آم آ گئے، اور سردی کا موسم آیا تو کیلو آ جائیں گے، اور کوئی موسم آئے گا تو آ جائیں گے، تو کبھی ایک ایشو اٹھا تو پھر تھوڑی سی حرکت میں آئے، وہ ایشو ختم ہوا پھر ہم بھی ٹھنڈے پڑ گئے، اور پھر کوئی نیا ایشو اٹھے گا پھر احتجاج کرتے ہوئے زندہ باد مردہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے گلیوں میں سڑکوں میں آ جائیں گے، وہ ایشو ختم ہوگا پھر دوبارہ سے اپنے گھروں میں چلے جائیں گے۔ یہ موسمی دین ہمیں نہیں دیا گیا، ہمیں تو وہ دین دیا گیا جو سال کے 365 دن ہے، 24 گھنٹے ہے، اور ہم کو پورے پورے زندگی کے اوپر کھڑا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔